الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ مائدہ کی آیت 32 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے انسان کی سرکشی کا ذکر ہوا اس میں حابیل و قابیل کے واقعے سے قرآن مجید نے اس حقیقت پر مطلب فرمایا کہ انسان پر جب خواہشات نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو حقائق اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی تک کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ سرکشی جب سامنے آ گئی تو اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قانون دیا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کی سرشت میں اس فجور سے اس کا پروردگار واقف نہیں تھا۔ انسان کو جو چیزیں بھی دی گئی ہیں وہ پہلے خود اس کے سامنے ظہور پذیر ہوئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا ہے تاکہ وہ اس قانون کا اور اپنی فطرت یا اپنی سرشت میں ان دائیات کا باہمی تعلق سمجھ سکے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے من اجل ذالک، یہ جو سرکشی پیچھے بیان ہوئی ہے اس کی طرف ذالک سے اشارہ کیا کہ انسان کی یہی سرکشی ہے، یہی وہ سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے جب موسیٰ کو شریعت دی تو بنی اسرائیل پر فرض کر دیا۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، کیا فرض کر دیا؟ یہ فرض کر دیا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا اس نے زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے کیا کیا؟ فکانما قتل الناس جمیعا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، فکانما احیا الناس جمیعا، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ یہ قرآن مجید کا وہ لافانی بیان ہے جس میں اس نے نہ صرف یہ کہ قتل سے متعلق قانون کی طرف اشارہ کر دیا ہے بلکہ قتل کس درجے کا جرم ہے اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ انسانی جان کو اس کے پروردگار کے نزدیک کیسی حرمت حاصل ہے یہ اس آیت میں واضح فرمایا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کی جان لے لی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پوری انسانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اقدام کر لیا گیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ امن ہوگا، سلامتی ہوگی، انسانی جان کی حرمت کو قائم رکھا جائے گا، انسان کے مال کی حرمت کو قائم رکھا جائے گا، انسان کی آبرو کی حرمت کو قائم رکھا جائے گا، تو یہ دنیا خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی۔ اور اگر یہ حرمتیں پامال کر دی گئیں تو پھر گویا انسانیت نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان خود اپنے قتل کے درپے ہو گیا ہے، وہ خود اپنا خاتمہ کر لینا چاہتا ہے۔ اس حقیقت سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں انسانی جان سے متعلق اگر یہ سخت قانون نازل کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے، یعنی اس کو کوئی معمولی جرم نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان کی جان لے لی جائے۔ یہ ایک طرف اپنے ابنائے نو کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہے، دوسری جانب خدا کے مقابلے میں غیر معمولی سرکشی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مہلت دی تھی دنیا میں جینے کی، خود اس کا ایک بھائی اس مہلت کو ختم کر دینے کے درپے ہو گیا ہے، اور اس طرح گویا خدا کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، یعنی وہ گویا یہ بتا رہا ہے اپنے عمل سے کہ پروردگار کا فیصلہ ایک طرف اور میرا اقدام دوسری طرف۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی سنگین جرم ہے. چنانچہ قرآن مجید جب کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتا ہے بلکہ اکبر القبائر کا ذکر کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑے گناہ شرک ہے اور اس کے بعد انسان کو قتل کر دینا ہے. تو یہاں اس کی شناخت اس غیر معمولی اسلوب میں واضح کی ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے کو قتل کر ڈالتا ہے تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالتا ہے, اور اگر کوئی کسی کی زندگی کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے اس کو زندگی بخشتا ہے تو گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشتا ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے, انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یعنی یہ جو قانون یہاں بیان ہوا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے معنی کیا ہے, اور یہ کہ انسان کی جان کن صورتوں میں لی جا سکتی ہے. جس طرح اس آیت میں انسانی جان کی حرمت بیان ہوئی ہے, بالکل اسی طرح یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر یہ حرمت پامال ہو سکتی ہے, اگر انسانی جان کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے تو اس کا باعث کیا ہونا چاہیے. چنانچہ دو چیزیں متعین کر دیں, ایک یہ کہ اس نے انسان کی جان لے لی, اس کے قصاص میں اب اس کی جان لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس نے ایک غیر معمولی جرم کا ارتکاب کر ڈالا, اب قانون اس سے بدلہ لے رہا ہے. تو گویا انسانی جان کی حرمت پامال ہوئی تب یہ حق حاصل ہوا کہ اب اس شخص کی جان بھی لے لی جائے. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ وہ انسان کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا, اس نے فساد برپا کرنے کا فیصلہ کر لیا, اس نے دنیا کے امن کو ختم کر لینے کا فیصلہ کر لیا, یہ بھی غیر معمولی جرم ہے. ظاہر ہے کہ اس میں اگر قتل نہیں بھی ہوا ہے تو اس کا اقدام موجود ہے, اگر آبرو نہیں بھی لوٹی گئی ہے تو اس کا ارادہ موجود ہے, اگر مال نہیں بھی چھینا گیا ہے تو اس کے لیے خواہش موجود ہے. اور انسان جب ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کی, خواہش اس پر غلبہ پا لیتی ہے, جب وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو دنیا کا امن درہم برہم کر دینا ہے, یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو قانون کو چیلنج کرنا ہے, یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو سوسائٹی میں نیوسنس پیدا کرنی ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت ختم ہونے والی ہے. چنانچہ ان دو چیزوں کو متعین کر دیا ہے, اور اس طرح گویا یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ انسانی جان کے خلاف کوئی اقدام اگر کرنا ہے تو یہ صرف یہ اور صرف یہ وجہ جواز ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یہود کا حوالہ محض ان کی شکاوت و شرارت کو نمایاں کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا, تو اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایک قوم کا خدا نے انتخاب کیا, اس کو دنیا کے تمام اقوام میں سے اپنے لیے چن لیا, اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ خدا کی دعوت اپنے ابنائے نو تک پہنچائیں گے, ان کو یہ منصب دیا کہ وہ خدا کے ہو کر رہیں گے اور اس کی شریعت کے علمبردار ہوں گے. یہ کوئی معمولی منصب نہیں تھا, اس منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں کمی نہیں آئی. چنانچہ اس کا حوالہ دینے کے لیے کہ ان کے ہاں شکاوت و شرارت کس درجے میں پیدا ہو چکی تھی, خاص ان کا ذکر کیا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص کوئی قانون ہے, یعنی اس سے یہ مدعا نہیں ہے قرآن مجید کا کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک قانون نازل کیا تھا. زندگی کی, کائنات کی ابدی حقیقتیں یہ کبھی ایک قوم کے لیے ایک اور دوسری قوم کے لیے دوسری نہیں ہوتی, یہ تو اصل دین ہے. اس سے متعلق جب شریعت وجود میں آتی ہے, کوئی قواعد مقرر کیے جاتے ہیں, تو ان میں البتہ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ کچھ اختلاف کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو قانون ہم نے دیا اس کا پس منظر یہ ہے, بنی اسرائیل کی شکاوت اور شرارت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا. چنانچہ نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جو ہدایت اس معاملے میں کی گئی تھی وہ بائبل کی کتاب پیدائش میں اس طرح مذکور ہے. یعنی نوح علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے انتخاب سے بہت پہلے ہوئے, سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو نمایاں ترین شخصیت انبیاء علیہ السلام میں ہے وہ نوح علیہ السلام کی شخصیت ہے. تو نوح علیہ السلام کے حوالے سے بائبل کی کتاب پیدائش بیان کرتی ہے کہ ان کو بھی یہی قانون دیا گیا تھا. چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ تو یہ حوالہ بتا رہا ہے کہ قصاص کا یہ قانون، بدلے کا یہ قانون، انسانی جان کی حرمت کا یہ قانون ہمیشہ سے خدا کی شریعت میں رہا ہے، یہود کا حوالہ محض ان کی شکاوت اور ان کی شرارت کو نمایاں کرنے کے لیے آ گیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس قانون کی وضاحت آگے سلسلہ بیان کے آخر میں ہوگی، یعنی یہاں تو اصول بیان کر دیا، انسانی جان کی حرمت کس درجے میں ہے یہ بیان کر دیا، یہ حرمت کس صورت میں ختم ہو جاتی ہے اس کو واضح کر دیا۔ گویا انسانی جان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا نقطہ نظر یہاں بیان کر دیا، قانون کی وضاحت نہیں کی۔ چنانچہ اس قانون کی وضاحت آگے سلسلہ بیان کے آخر میں ہوگی، یعنی یہ جو سلسلہ بیان یہاں سے شروع ہوا ہے، جب یہ اپنے خاتمے کو پہنچے گا تو وہاں قانون کی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ قتل نفس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے قصاص کا اصل فلسفہ یہاں بیان کر دیا، یعنی قصاص کا قانون کیوں دیا جا رہا ہے، انسانی جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں لازم کر دیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں خود اس انسان کی جان لے لی جائے گی۔ یہ جو غیر معمولی ہدایت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کو پہلے یہاں بیان کر دیا ہے۔ اس فلسفے کی روح سے جو فرائض اس قانون کے ماننے والوں پر عائد ہوتے اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلف ٹھہرتے ہیں، وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں، ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے، یعنی قرآن مجید نے جو اسلوب یہاں اختیار کیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب قتل ہو جائے تو اس کو انفرادی واقعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ پوری انسانیت کے خلاف ایک اقدام ہو گیا، پوری انسانیت تڑپ اٹھے، پوری قوم تڑپ اٹھے کہ ہمارے درمیان سے ایک شخص کی جان لے لی گئی ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ، یہ غیر معمولی حادثہ سب لوگوں کو متنبہ کر دے، سب کو اٹھا دے، سب کو بیدار کر دے، پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے۔ جب تک اس کا قصاص نہ لے لیا جائے، ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا۔ قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے، اگر قانون ہدم ہو گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوا بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں۔ یعنی یہ وہ پیغام ہے جو یہ آیت دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ایک انسان کا قتل اگر ہوا ہے تو اس کے اثرات یہ ہونے چاہیے، اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے، انسانوں کو اسے اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں، دوسری یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر یہ کوئی انفرادی واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری کی نوعیت اور ہوگی، جب یہ کہا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو گروہ بھی اس قانون کا مخاطب ہے، اس پورے کے پورے گروہ کو، اس پوری کی پوری جماعت کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل کیا ہے۔ یعنی جب قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ فَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس طرح یہ بات واضح کر دی کہ نہیں، وہ فلاں بن فلاں قتل نہیں ہوا، وہ ایک شخص دنیا سے نہیں گیا، تم سب کے خلاف ایک اقدام کر دیا گیا ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ قرآن مجید نے اس آیت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ تیسری یہ کہ کوئی شخص اگر کسی کو خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ اگر پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ اس کا قتل نہیں ہے جس کو ہم مقتول کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، یہ میرا بھی قتل ہے، یہ آپ کا بھی قتل ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر کسی شخص کو اگر ہم خطرے میں دیکھتے ہیں تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت تا حد مقدور اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے بھائی کو بچا سکتے ہیں، اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اگرچہ اس کے لیے اسے خود جوکھم برداشت کرنی پڑے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی مظلوم کی حمایت و مدافعت میں سینہ سپر ہوتا ہے، وہ صرف مظلوم ہی کی حمایت میں سینہ سپر نہیں ہوتا بلکہ تمام خلق کی حمایت میں سینہ سپر ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی شامل ہے. چوتھی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے یا قاتل کو پناہ دیتا ہے یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے یا دانستہ اس کو جرم سے بری کرتا ہے, یہ دیکھیے جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے ان سب کا استاد امام نے احاطہ کر لیا ہے. یعنی قتل ہوا ہے اور کوئی شخص اسے چھپا رہا ہے, اس کے پاس قتل کی گواہی موجود ہے اور وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا, وہ قاتل کی ضمانت دینے کے لیے آ گیا ہے, وہ قاتل کو پناہ دے رہا ہے, وہ جانتے بوجھتے قاتل کی وکالت کرتا ہے, یا قاضی کی کرسی پر بیٹھ کر دانستہ اس کو بری کرتا ہے. یعنی اس پر واضح ہو گیا مقدمے کے حقائق سے یہ بات بالکل مبرہن ہو گئی کہ قاتل یہی ہے اور وہ دانستہ اس کو بری کرتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ گویا خود اپنے اور اپنے باپ بھائی بیٹے کے قاتل کے لیے سب کچھ کرتا ہے, کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہے. یہ حقیقت میں یہ جتنی باتیں لکھی گئی ہیں یہ قرآن مجید کے اس جملے کے مضمرات ہیں, فکانما قتل ناس جمیع. پانچویں یہ کہ کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی در حقیقت مقتول کو زندگی بخشنا ہے. یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اب اگر اس کا قصاص لے لیا جاتا ہے, اب اگر اس کے قصاص کے لیے مقتول کے وارثوں کی مدد کی جاتی ہے, اب اگر حکام کو صحیح حقائق بتائے جاتے ہیں, تو یہ گویا فکانما احیا الناس جمیعا کے تحت ہے. اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جو اس آیت میں پوشیدہ ہیں. ان کو اگر سامنے رکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جملے میں در حقیقت ایک جہان معنی سمیٹ دیا گیا ہے. یہ ایک کوزہ ہے جس میں ایک دریا بند کر دیا گیا ہے. تو ارشاد ہوا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. بنی اسرائیل کے حوالے سے چونکہ ذکر ہوا تھا تو اس کے اوپر یہ استدراک فرمایا ہے کہ اتنی بات ہی نہیں کہ ہم نے یہ قانون ان کو بتا دیا تھا, یہ حقیقت ان پر واضح کر دی تھی, اس لافانی اسلوب میں یہ بات لکھ کے ان تک پہنچا دی تھی, یہ بات تورات میں تالمود میں ان سے کہہ دی تھی. صرف اتنا ہی نہیں ہوا, فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے. وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہمارے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. یعنی یہ بات محض کہہ کر نہیں چھوڑ دی گئی بلکہ پے در پے نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا اور انہوں نے آ کر ان پر حجت تمام کر دی. یہ حقیقت ہر لحاظ سے واضح کر دی, اس کی شناخت کئی پہلوؤں سے انہیں سمجھا دی. یہ اس پہلو سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے غیر معمولی اہتمام کے ساتھ یہ بات اپنی کتابوں کے ذریعے سے, اپنی پیغمبروں کے ذریعے سے بنی اسرائیل تک پہنچائی تھی. ارشاد ہوا لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں, ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون, جو حدود سے تجاوز کرنے والے, یعنی پھر زمین میں فساد برپا کرنے والے, پھر اس صورتحال کو نہ سمجھ کر اقدامات کرنے والے. کتنے لوگ ہیں جو زمین میں اس کے بعد بھی زیادتیاں کرتے ہیں, تادی کرتے ہیں, دوسروں کی جان مال اور آبرو کے درپے ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. تو یہ گویا تبصرہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حقیقت فطرت میں الہام کی گئی اور انسان اس الہام کو سمجھنے میں غلطی کھا گیا, یا اس پر کچھ تربیت کے پردے پڑ گئے اور وہ اس کی آواز نہیں سن سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا, اپنی کتابوں میں نازل کیا, اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی, ہر ہر پہلو سے اتمام حجت کر دیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال یہی رہا کہ وہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرنے سے باز نہیں آتے. اس پر البیان کا نوٹ ہے. یعنی پہلے بھی حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، بنی اسرائیل پر تبصرہ کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں، اور خدا کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود سرکشی اور فساد کی وہ روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انہوں نے ہمیشہ سے اختیار کر رکھی. یعنی جو طریقہ ان کا رہا وہ ساری تاریخ میں رہا، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے باوجود رہا، اور اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف مبعوث ہو گئے ہیں تو اس وقت بھی یہ اسی روش پر قائم ہے. تو ارشاد ہوا کہ اب اگر یہ اس سے باز نہیں آتے، یہ ذہن میں رکھیے کہ پیچھے بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کی جان کو بے شک یہ حرمت حاصل ہے، اور یہ اب پیغمبر کے بھی در پہ ہیں اور پیغمبر کے ساتھیوں کے بھی در پہ ہیں، یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں، یہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو حابیل کے ساتھ اس کے بھائی قابیل نے کیا تھا، اسی ذیل میں یہ سارا واقعہ سنایا گیا تھا. یعنی یہ آمادہ فساد ہو گئے. اب معاملہ صرف اتنا نہیں رہا کہ یہ اختلاف کر رہے ہیں یا بات نہیں مان رہے ہیں یا ایمان نہیں لا رہے ہیں، نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو زمین سے مٹا دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو سکے تو ان کی جان لے لیں. اب یہ آمادہ فساد ہیں، یہ پیغمبر کی دعوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ پہلا مرحلہ تھا، اس سے آگے بڑھ کر اب یہ پیغمبر کی جان کے در پہ ہونے والے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ انسانی جان کو یہ حرمت حاصل ہے، اور ہم نے یہ سب باتیں ان کے لیے لکھ دی تھیں، اور اسی میں یہ بتا دیا، یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے لیے بھی اگر تم فساد برپا کرتے ہو تو حرمت کی یہ دیوار اٹھا دی جائے گی. چنانچہ اسی پر آگے بات کو آگے بڑھایا ہے کہ اب انہیں یہ بات بتا دی جائے، ان پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب النظیم. تو ارشاد فرمایا کہ اب یہ بات ان پر واضح کر دی جائے، انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ چونکہ اب پیغمبر کے خلاف آمادہ جنگ ہے، پیغمبر کے خلاف تعدی اور زیادتی پر اتر آئے ہیں، اب یہ پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو نظم اس وقت قائم ہو گیا ہے، پیغمبر کو جو حیثیت یثرب میں حاصل ہو گئی ہے، یہ فساد برپا کر کے اس کا خاتمہ کر دیں. یہ بات جو فرمائی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ اور رسول سے لڑیں گے، زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، بڑی جامع تعبیرات ہیں یہ. میں نے اس پر لکھا ہے اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں تو یہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے. یعنی اللہ کا پیغمبر جب دنیا میں موجود ہے تو خدا براہ راست حکومت کر رہا ہوتا ہے، پیغمبر کو اگر حکومت کسی خطہ ارض میں حاصل ہو گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہی وہ حکومت ہے کہ جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے. یہ کسی دوسرے کی حکومت کے بارے میں تعبیر نہیں اختیار کی جا سکتی. یعنی براہ راست نظم خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا پیغمبر زمین پر اس کے نمائندے کی حیثیت سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے، اس کی حکومت قائم ہے، اس کی حکومت میں کسی حکم یا فیصلے سے سرتابی کرنا، اس کے خلاف سرکشی اختیار کرنا، یہ عام حکومتوں کے معاملے کی نوعیت نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایک شخص کے خلاف نہیں، کسی حکمران کے خلاف نہیں، اس کائنات کے پروردگار کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے. اسی طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے، یعنی یہ جو قرآن نے کہا کہ یسعون فی الارض فسادا، تو یہ تعبیر کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ اس صورت حال کے لیے آتی ہے جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے. یعنی کوئی شخص، کوئی گروہ یہ فیصلہ کر لے کہ جو نظم قائم ہے، جو قانون قائم ہے جس کے تحت معاملات ہو رہے ہیں میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی قانون پر تنقید کی جائے، اس کے خلاف پرامن ذرائع سے جدوجہد کی جائے، جس طرح کہ اب ہمارے ہاں جمہوری روایات میں اس جدوجہد کے مواقع پیدا ہو گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے خلاف سرکشی اختیار کر لی جائے، یعنی جو قانون جو ضابطہ بھی نافذ ہے آدمی آمادہ بغاوت ہو جائے. جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف، یعنی جان کے خلاف، مال کے خلاف، عزت اور آبرو کے خلاف یا عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے، چنانچہ قتل دہشت گردی، زنا زنا بالجبر اور چوری ڈاکہ بن جائے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بدکاری کا ارتکاب کیا اس کو زنا کہا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ نہیں بلکہ بالجبر اس جرم کا ارتکاب ہونے لگے. چوری یہ ایک جرم ہے اور بڑا جرم ہے، لیکن چور ڈرا مارا سہما ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے، ذرا کھٹکا سنتا ہے تو بھاگ لینے کی فکر کرتا ہے. ڈاکو یہ نہیں کرتا، ڈاکو قانون کو چیلنج کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو چوری اگر ڈاکہ بن جائے یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لیں یا کھلم کھلا اباشی پر اتر آئیں یا اپنی آوارہ منشی، بدمعاشی اور جنسی بے رحمی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں یا اغوا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں تو وہ اسی فساد پر عرض کے مجرم ہوں گے. یعنی لوگوں کو ڈرائیں، دھمکائیں، اغوا کریں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک جرائم کی وبا پھوٹ پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جینے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. جرائم تو انسانی زندگی کا لازمہ ہے، کچھ نہ کچھ رہتے ہیں انسان میں، چونکہ سرکشی کے دائیات ہیں تو وہ چوری بھی کر لیتا ہے، بدکاری بھی کر لیتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہر سوسائٹی میں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. اچھے سے اچھے معاشرے میں بھی ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ انسان جرم کرتا ہے سوسائٹی کے مقابل میں کھڑا نہیں ہوتا، جرم کرتا ہے قانون کے مقابل میں کھڑا نہیں ہوتا، جرم کرتا ہے لیکن آمادہ بغاوت نہیں ہوتا. سرکشی ایک بالکل الگ چیز ہے. جب سرکشی کی نوبت آ جائے، اس کی مختلف صورتیں یہاں میں نے گنوا دی ہیں، اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر اس کو فساد پھر عرض سے تعبیر کیا جائے گا. یعنی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب نیوسنس پیدا کی جا رہی ہے، سوسائٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں فرمایا تھا او فساد ان فی الارض، وہی چیز ہے جس کو پھر یہاں لے لیا کہ اگر اس وقت خدا کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، اس کی حکومت میں لوگ خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں، سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، حکم نہ ماننا، مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہ در حقیقت اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہونا ہے. تو یحاربون اللہ و رسولہ کی تعبیر اس کے لیے آئی. اور جرائم جب یہ صورت اختیار کر لے، جس میں سے تین بڑے جرائم کو لے کر میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ زنا زنا نہ رہے، وہ زنا بالجبر بن جائے، چوری محض چوری نہ ہو، وہ ڈاکہ بن جائے، اور قتل محض قتل نہ رہے، وہ دہشت گردی کی صورت اختیار کر لے، جس طرح کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی صورت حال ہے. جب جرائم یہ صورت اختیار کر لیں تو اس وقت پھر یہ عام جرائم نہیں رہتے، قرآن کی تعبیر کے مطابق انہیں پھر فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں جو فرمایا کہ یسعون فی الارض فسادا، تو اس کے معنی یہ آیت میں اس کے لیے یسعون اور یحاربون وغیرہ کی صورت میں جمع کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. یعنی جو اسلوب، جو طریقہ بیان کرنے کا اختیار کیا گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جرم اگر جتھا بنا کر ہوا ہے تو اس کی سزا بھی انفرادی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس جتھے کو جتھے ہی کی حیثیت سے دی جائے گی. ایک پورا کا پورا گروہ آ گیا اور اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا، اس نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا، اگر یہ صورت ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک شخص کے معاملے کی تحقیق کی جائے. گروہ پر مقدمہ ثابت ہے تو پھر اس پورے گروہ کے خلاف قانون حرکت میں آ جائے گا. چنانچہ مجرموں کا کوئی گروہ اگر فساد فی الارض کے طریقے پر، اوپر وضاحت ہو گئی ہے کہ فساد فی الارض کا طریقہ کیا ہے، اگر فساد فی الارض کے طریقے پر قتل، اغوا، زنا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے جرائم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ متعین طور پر جرم کا ارتکاب کن ہاتھوں سے ہوا اور کن سے نہیں ہوا ہے، بلکہ جتھے کا ہر فرد اس میں شریک سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ معاملہ بھی لازماً اسی حیثیت سے ہوگا۔ یعنی اس سے یہ واضح ہوا کہ یہاں جو یسعون یا یحاربون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب معاملے کی نوعیت انفرادی جرائم کی نہیں رہی، نوعیت معاملہ تبدیل ہو گئی ہے، اب اس پورے گروہ کے ساتھ گروہ کی حیثیت سے معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد سزائیں بیان ہوئی ہیں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو بتا دیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ گویا در حدیث دیگراں میں تنبیہ کر دی ہے بنی اسرائیل کو کہ اگر آمادہ فساد ہو تو اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ اور رسول کی حکومت ہے، اس میں اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر یہ قانون حرکت میں آ جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ خاص موقع اور خاص سیاق ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے یہ ہدایت بھی مضمر ہے کہ اسلامی قانون کے تحت اگر اس آیت کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر قانون سازی کر دی جائے تو عدالت کے ہاتھ کبھی نہیں بنتے، وہ جرم کی عام صورتوں سے بھی نمٹ لیتی ہے، اور جب جرم اس سنگین صورت میں ہو تو اس کے لیے بھی کوئی الگ قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہی آیت تمام اقدامات کا ماخذ بن جاتی ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب سزاؤں کو اگر آپ دیکھیں کہ کیا کیا سزائیں بیان ہوئی ہیں، تو پہلی سزا ہے ان یقتلوا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں ان یقتلوا کے الفاظ آئے ہیں، اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں۔ ان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اور رسول سے محاربہ یعنی جنگ اور فساد فی الارض کے یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں بلکہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں، یعنی ان کے قتل کے لیے جو زیادہ سے زیادہ عبرتناک طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قتل یہاں تقتیل کی صورت میں آیا ہے، یعنی قرآن مجید نے قتل کا فعل استعمال نہیں کیا بلکہ ان یقتلوا تقتیل کا فعل استعمال کیا ہے۔ بنا میں یہ زیادت نفس فعل میں شدت اور مبالغے کے لیے ہوئی ہے۔ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس میں اگر ثلاثی مجرد میں ایک معنی موجود ہو اور وہی فعل دوسرے باب میں چلا جائے، یعنی اس کے اندر زیادت ہو جائے، مزید فی میں چلا جائے، معنی میں کوئی فرق نہ ہو، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ فرق شدت اور مبالغے کے لحاظ سے ہو جائے گا۔ یعنی جو قتل تقتیل بنا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ حروف زیادہ ہو گئے ہیں، یہ نفس فعل میں شدت اور مبالغے کی تعبیر ہے۔ یہ عربی زبان کا خاص اسلوب ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو اس وجہ سے تقتیل یہاں شر تقتیل کے مفہوم میں ہے، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا، چنانچہ حکم کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان مجرموں کو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آموز ہو۔ رجم یعنی سنگساری بھی اسی کے تحت داخل ہے، یعنی یہ جو ہمارے ہاں رجم کی سزا یا سنگساری کی سزا کا ذکر آتا ہے وہ اصل میں اسی کے تحت ہے۔ اس میں جو ان یقتلوا کہا گیا عبرتناک طریقے سے قتل کرنا، تو عبرتناک طریقے سے قتل کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک رجم بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو یہ سزا اسی آیت کے حکم کی پیروی میں دی۔ یہ جو ایک سطر لکھی گئی ہے اس میں کچھ تفصیل ہے، یہ تفصیل ہم اگلی نشست میں کریں گے اور اس آیت کے باقی احکام کو بھی دیکھیں گے۔ اب آپ سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا ہے انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس بہت نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے. پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہمارے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.